हमने 124 आयत ख़त्म कर ली थी ना, 224, 225वीं पे थे। ठीक है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبغولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو تسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لا ولا تجل اللہ، اللہ تعالیٰ کو نہ بناؤ عرضتاً نشانہ لے ایمانکم اپنی قسموں کا ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس کہ تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو. یہ تو ہے لفظاً لفظاً ترجمہ اس کا. معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ایسی قسموں کا بہانہ نہ بناؤ، نشانہ نہ بناؤ جو تمہیں نیکی سے اور تقوی سے اور لوگوں کے درمیان اصلاح سے باز رکھیں. یہ ہے اس کا معنی. معنی اس طرح بنتا ہے کہ یہ نہ کہو کہ ہم نے قسم کھا لی ہے کہ یہ نیکی نہیں کرنی, ہم نے قسم کھا لی ہے کہ کبھی اصولہ نہیں کرنی آپس میں, ہم نے قسم کھا لی ہے کہ جو فساد ڈال بیٹھے ہیں اس کو ختم نہیں کرنا. اور بعض واقعتاً ایسی حماقتیں کرتے ہیں, کسی کو بھیجو اصلاح کروانے کے لیے, کہتے ہیں ہم تو قسم کھا چکے ہیں اب کبھی اس سے بات نہیں کرنی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی قسموں, خدا کو اپنی ایسی خبیث قسموں کا نشانہ نہ بناؤ جو خدا کی تعلیم کی راہ میں حائل ہوں, جو خدا کے منشا سے ٹکراتی ہوں. ایسی قسمیں خبیث ہیں, ان کے اندر کوئی نام چاہے خدا کا بھی لیا جائے وہ ناپاک قسمیں ہیں, یہ مراد ہے. تو ہر وہ قسم جو تمہیں نیکی سے باز رکھے, خدا تعالیٰ کے احکامات کی پیروی سے باز رکھے, وہ توڑ دینے کے لائق ہے. اگر خدا کے نام پر تم یہ کرو گے تو خدا کو ان قسموں کا نشانہ بنا رہے ہو, یعنی خدا کے, جس طرح ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا, فلاں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہیں, تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے کندھے پر یہ اپنی غلط کاری کی بندوق نہ رکھو. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اصلاح کی ضرورت ہے. میں آگے اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں, آپ کو میں نے ایک جگہ تاکید کی تھی کہ جو قرآن کریم کے زیر زبر ہیں ان کو بہت احتیاط سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ ان سے معنوں کا گہرا تعلق ہے, اور ذرا بھی زیر زبر کو نظر انداز کر دیا جائے تو معنی بدل جاتے ہیں, اور ایک ایسی غلطی اس وقت خود بھی کر بیٹھا جس کی طرف بعد میں مجھے خالد احمد صاحب جو مبلغ ماسکو ہیں انہوں نے توجہ دلائی. وہ بڑے دلچسپ بات ہے, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. جہاں حکم ہے نا نکاح کا, وہ کون سی آیتیں ہیں؟ تنکہو والی مشرکات, اس کا حوالہ کون سا نکالیں؟ 222 ہے. اچھا جی, ہاں ہاں میں آتا ہوں. یہی ہے, اس سے پہلے تصدیق ہے. ولا تنکہو, ولا تنکہو المشرکات حتی یومنہ ولامۃٌ مومنۃٌ خیرٌ من مشرکۃ ولو اعجبتکم. آگے ہے ولا تنکہو المشرکین, پڑھا میں نے درست تھا لیکن ترجمہ کرتے وقت تنکہو کی جگہ تنکہو کا ترجمہ کر گیا. یہ مجھے بتایا گیا ہے, کیونکہ میرا ارادہ تو نہیں کیا, وہ اس روانی میں غلطی سے ہو گیا ہے, حالانکہ دونوں معنوں میں فرق ہے. یہ مثال اس کی بہت اچھی ہے جو میں آپ کو تاکید کر رہا تھا کہ معمولی سی زیر زبر کی غلطی سے معنی بدل جاتے ہیں, اور اگر غلطی نہ کرو زیر زبر کی تو پھر لازم ہے کہ وہ معنوں میں تبدیلی دکھاؤ. میری مثال یہ ہوئی کہ میں نے زیر زبر درست پڑھی اور زیر زبر کے تقاضے پورے نہیں کیے. لا تنکہو کا مطلب ہے نہ نکاح کرو, اور لا تنکہو کا مطلب ہے نہ نکاح کراؤ یا کرواؤ, اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے. اور یہ چھوٹا سا زیر زبر کا, یعنی پیش اور زبر کا فرق بہت گہرے معانی پر حاوی ہے. اس کو نظر انداز کرنے سے ایک بہت اہم مطلب ہم کھو بیٹھے. پہلی جگہ مردوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ تم عورتوں سے, مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو. دوسری جگہ قوم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ, کہ اپنی بیٹیوں کا, اپنی بہنوں کا, اپنی عورتوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرواؤ, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مسلک ہے کہ عورت کے ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, وہ ایک درست, نہ صرف یہ کہ درست مسلک ہے بلکہ قرآن کریم کنسسٹنٹلی اس پر قائم ہے, اور ایک چھوٹی سی زبر کو پیش میں بدل کر کتنے گہرے مضمون کی طرف اشارہ فرما دیا کہ مسلمان عورتوں سے تو یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ از خود مشرکوں سے نعوذ باللہ من ذالک دوستیاں لگائیں اور پھر رشتے طے کریں اور کہیں ہمارا معاملہ بھی اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب ہم رک نہیں سکتے. ان کو پہلا قدم اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکوں سے نکاح کے متعلق سوچیں, کیونکہ یہ فیصلہ ان کے بڑوں اور ان کے ولیوں نے کرنا ہے, ان کو حکم دے دیا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا. مسلمان بیٹیوں کی شادی مشرکوں سے نہ کراؤ. تو یہ مثال ہے تنکہو اور تنکہو میں. تنکہو نہ کہا ین کے ہو, یہ باب ثلاثی مجرد ہے. نہ کہا نون کاف ہے, تین حروف سے یہ لفظ بنا ہے تو ثلاثی مجرد ہوا. ان کہا یون کے ہو, یہ باب ہے باب افعال. اکرما یکرمو, انزلا ینزلو, تو یہ ثلاثی مزید فی ہو گیا ہے, اس میں ایک الف کا اضافہ ہو گیا ہے. بس مزید فی بننے سے, ثلاثی سے جب ثلاثی مزید فی بنا, تو اس میں جو معنی ہیں اس کے لازم کے وہ متعدی بن گئے. اول تو نکاح کرو لازم نہیں ہے, مگر بعض دفعہ ایک متعدی سے ایک اور متعدی بنتی ہے. نکاح کا مطلب ہے نکاح کرو, کسی سے تو کرنا ہے اس لیے یہ لازم نہیں ہے. مگر ان کے ہو کا مطلب یہ ہے کہ اور کسی کا کرواؤ. تو دو مفعول آ گئے اس میں, جس کا کرواؤ وہ بھی مفعول بن گیا, اور جس سے اس نے کرنا ہے وہ بھی اس فعل کی زد میں آ گیا. تو متعدی سے پھر متعدی بن جاتی ہے, اور وہ باب افعال کے ذریعے ایسا ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ باب افعال لازم ہی کو متعدی میں تبدیل کرے, بلکہ بعض دفعہ متعدی میں شدت پیدا کر کے اس میں دوہرے معنی پیدا کر دیتا ہے. تو یہ اس کی مثال ہے. نکاح کا مطلب ہے نکاح کیا, ان کہا نکاح کروایا. تو کرنے والا اور جس سے کیا گیا وہ دونوں اس فعل کے مفعول بن گئے. تو یہاں لفظ تنکہو تھا, پڑھا درست تھا, لیکن ترجمے میں یہ جو باب افعال کا پہلو تھا وہ نظر انداز ہو گیا. اور میں نے چیک کیا, جو میرا ترجمہ کیا ہوا ہے تحریری اس میں درست, اس میں اسی طرح ترجمہ کیا, نہ کہا نہ کرواؤ. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اس وقت روانی میں اس وقت خیال نہیں گیا. اچھا آگے ہے, ہم کیا پڑھ رہے تھے اس کو, عزت. ہاں عزت اللہ ایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. روزمرہ بعض لوگوں کو قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے, اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا. منہ سے نکلتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ باللہ, عربوں کا بھی محاورہ تھا, اور خدا کی قسم, بس خدا کی قسم. یو پی میں تو اتنا چلتا ہے خدا کی قسم کہ لگتا ہے ہر بات کے ساتھ خدا کی قسم ہے. فرماتا ہے یہ منہ کی باتیں ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں, تم ارادتاً کچھ نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, لیکن قسمیں کھا کر جو تم گناہ کماؤ گے بال ارادہ جھوٹ بول کر, خدا کے نام پہ بات کر کے نیکی سے رکو گے یا بدی کرو گے, ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور پکڑے گا. پھر یہ قسمیں معمولی نہیں ہیں, یہ قابل مواخذہ جرم بن جائیں گی. واللہ غفور الرحیم, حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے, حلیم. ہاں اور بردبار ہے, غفور الحلیم, بہت بردبار ہے, یعنی نظر انداز کر دیتا ہے غلطیوں کو, جو انسان جو کسی کمزوریوں پر حوصلہ دکھاتا ہو اور جلدی نہ کرے پکڑ میں, اس کو حلیم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اس کے باوجود یاد رکھنا کہ تمہاری قسمیں جو بل ارادہ تم ان سے بدی کرو, بدی کماؤ گے, ان پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا. اب اس کا تعلق گرفت کے بعد غفور الرحیم کا کیا موقع تھا؟ اصل میں یہ پوری آیت کے بعد ہے. اس کا جو پہلا مضمون ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اس کا تعلق غفور الرحیم سے ہے. اللہ تعالیٰ تم سے بخشش کا سلوک فرماتا ہے, تمہارے سے بردباری کرتا ہے, روزمرہ کی قسمیں تمہاری معاف کرتا چلا جاتا ہے. اتنی جسارت تو نہ کرو اس پر کہ بل ارادہ خدا کے نام پر قسمیں کھانے کی جرات کرتے ہوئے گناہ کمانے لگو. اس پر تمہیں پکڑے گا, حالانکہ وہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے. للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر, یقیناً ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھا کر عورتوں سے الگ ہو جاتے ہیں. بعض لوگ پرانے زمانے میں اس وقت تو خصوصیت سے عادت تھی, اب بھی شاید کہیں کہیں ہوتا ہو کہ کہہ دیتے ہیں کہ بیوی کو قسم کھاتے ہیں ہم تم سے الگ ہو جائیں گے, الگ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جائز قسم نہیں ہے. بعض دفعہ ماں کہہ دیا, کوئی رشتے ایسا رشتہ بیان کر دیا جو حرمت والا ہے, اس طریق پر لوگ علیحدگی کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو طریق ہے یہ ناجائز اور نامناسب ہے, اس کی تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ 4 مہینے تک پھر قریب نہیں جانا تاکہ روزمرہ کی بکواس کی عادت ختم ہو. اگر تم نے ایسا کیا تو 4 مہینے تک واقعتاً خدا حرام قرار دیتا ہے تمہارے تعلقات کو. تربص اربعۃ اشہر, 4 مہینے تک پھر تمہیں انتظار کرنا ہوگا. فَإِنْ فَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, پھر وہ اگر فاؤ, اس میں ان ایسے لوگوں کا جمع مجموعی ذکر ہے کہ ایسے لوگ اگر پھر توبہ کریں اور اپنے رجوع کریں واپس اور فیصلہ کریں کہ نہیں ہمیں شریفانہ طور پر ان تعلقات کو بحال کرنا چاہیے, تو پھر اس کی اجازت ہے, لیکن 4 مہینے سے پہلے اس کی اجازت نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, غفور. تو اس صورت میں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اگر وہ یہی فیصلہ کریں کہ ہم نے طلاق ہی آپس میں طلاق کے ذریعے علیحدگی کرنی ہے, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. یہ جو ایسے موقع پر سمیع علیم آتا ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ طلاق کا انہوں نے ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے, اس کا کیا موقع ہوا؟ ترجمہ تو ٹھیک ہے, پر اس ترجمے کا اس مضمون سے تعلق کیا ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں. کیوں جی ڈاکٹر مجیب صاحب کے صاحبزادے, آپ بتائیں, کچھ ہوٹ آپ کے ہلنے لگ گئے ہیں تھوڑے تھوڑے. ہاں یہ بہت اچھا معنی آپ نے سوچا ہے کہ جب تم طلاق وغیرہ کی باتیں کر رہے ہو تو بیہودہ باتیں نہ کرنا, ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرنا, اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. طلاق دیتے وقت ایک دوسرے پر ناجائز الزام تراشیاں اور بیہودہ گوئی, جاوا گوئی جس کو کہتے ہیں, یہ اور کئی قسم کے تان و تشنی سے کام لینا, یہ اس سے احتیاط کرنا, کیونکہ اس دوران جو کچھ تم کرو گے یاد رکھنا ایک سننے والا کھڑا ہے اوپر, اور ایسا ہے جو تم نہ بھی بولو اور دل میں بھی تمہارے گندے خیالات گزرے تو اللہ علیم ہے. اگر دلوں میں اس وقت نیتیں بگڑنے لگ جائیں کہ اچھا میں ایسا مزہ چکھاؤں گا اس کو کہ یاد رکھے گی, میں نے بھی لٹکا دینا ہے اس کو, کہ خاوند کہے, بیوی کہے کہ اچھا میں نے بھی اب قانون میں ایسا پھنسانا ہے اس کو کہ سمجھ آ جائے گی, دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی. اس قسم کی باتیں حقیقی ہیں, روز مرہ زندگی میں دکھائی دیتی ہیں. بس یہ بالکل درست کہا ہے اس نوجوان نے, یہ اشارہ ہے اس طرف کہ طلاق دیتے وقت اپنے گفتگو پر بھی اور اپنے ارادوں پر بھی نگاہ رکھنا, کیونکہ ایک دیکھنے والا اور ایک سننے والا اور ایک دیکھنے والا موجود ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ مومنوں سے توقع کی جاتی ہے کہ ایسے موقع پر دعائیں کریں اور بغیر دعا کے یہ معاملات طے نہ کریں. تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, ایسے موقع پر تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور تمہاری اصل کمزوریوں سے بھی واقف ہے جن سے تم واقف نہیں ہو, اور ان کی اصلاح بھی فرما سکتا ہے اگر تم دعائیں کرو تو. تو یہ دونوں معنی اس مضمون میں داخل ہیں. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہو, المطلقات, يتربصن بأنفسهن, وہ اپنے تئیں چار ثلاثة قروء, تین قروء کی مدت تک روکے رکھیں اپنے آپ کو. تین قروء سے مراد ہے ایک حیض کے شروع سے لے کر دوسرے حیض کے ختم ہونے سے لے کر دوسرے حیض کے آغاز تک, یہ ایک مدت, ایک مہینے کی مدت ہے. کئی اس کو کہتے ہیں حیض کے شروع سے لے کر اگلے کے ایک سے شروع سے لے کر اگلے کے شروع تک, جس طرح مرضی آپ کاؤنٹ کر لیں. یعنی بعض لوگ طہر کے زمانے کو شمار کرتے ہیں صرف, اور بعض ایک پورا مہینہ بناتے ہیں, مگر بنیادی طور پر مہینہ پورا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. درمیان کے عرصے میں تو وہ جو وقفہ سا آتا ہے وہ اس مہینے کا حصہ ہوتا ہے. تو قروء کا یہ معنی کہ تین چاند کے مہینوں تک انتظار ہے. یہ اس لیے مناسب ہے کہ بعضوں کو حیض آتے ہی نہیں, بعضوں کے قروء اس طرح بنتے ہی نہیں. اس لیے لفظاً اس ترجمے کو پکڑ کے بیٹھ جانا یا اس میں ایچ پیچ کرتے رہنا جس طرح بعض بحثیں آپ کو ملتی ہیں, یہ قرین مصلحت نہیں ہے. مفہوم کو سمجھنا چاہیے. قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ چاند کے تین مہینے پورے کرو اور اس عرصے میں تم احتیاط برتو. احتیاط برتو یعنی کوئی تعلقات کسی اور سے قائم نہیں کرنے, بالکل تقویٰ کے ساتھ علیحدہ رک کر زندگی بسر کرنی. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن, اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اسے وہ چھپائیں اس عرصے میں, کیونکہ اس عرصے میں عدت بدل جاتی ہے. پھر جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس وقت تک یہ رکنے کی عدت قائم رہتی ہے, اس وقت تک یہ طلاق بھی پوری نہیں آئے گی اور رجوع کا بھی حق باقی رہے گا اور کوئی فیصلہ آخری نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا یحل لہن, ان کے لیے جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے, ان یکتمن, کہ وہ چھپاویں, ما خلق اللہ فی ارحامہن, اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا فرمائی ہے. ان کننا یومننا, شرط یہ ہے کہ ایمان لانے, یومننا باللہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتی ہوں, مطلب ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لاتی ہیں تو لازم ہے کہ ایسا کریں, اور ایسا نہیں کریں گی تو گویا ان کو اللہ پر ایمان نہیں ہے. یعنی اتنا یہ سودا ایسا باندھ دیا ہے ایمان کے ساتھ کہ اس کے بعد کسی مومن عورت کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے رحم میں جو کچھ ہے اس کو چھپانے کی ضرورت کرے. اور ساتھ یہ بھی ہے, ان کننا یومننا باللہ والیوم الآخر, اللہ پر ایمان لاتی ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہیں. اس میں ایک انذار ہے, اللہ پر ایمان نہ لانا اپنی ذات میں بڑا نقصان ہے, مگر اس بات کی جواب طلبی ہوگی. اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاتی ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہیں, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جو پوچھا جائے گا. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک, اور ان کے اپنے خاوند جنہوں نے طلاق دی تھی وہ اس عرصے میں جو حمل کا عرصہ ہے رجوع کرنے کا زیادہ حق کے زیادہ حقدار ہیں, ان کو واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت اس کے کہ طلاق کا بہانہ بنا کر یہ عورت کسی اور سے شادی کا فیصلہ کر لے. یعنی 3 مہینے گزر جائیں وہ کہے طلاق وارد ہو گئی حالانکہ پیٹ میں بچہ تھا, اور بعض دفعہ وہ بچہ جو ہے وہ آغاز ہی اس کے قریب ہی ہوتا ہے. یعنی طلاق کے پہلے 3 مہینے میں بچے کا پتہ نہیں لگتا پوری طرح, تو ایسا بچہ جو بھی چھوٹی عمر میں ہو اس کا پتہ بھی نہ لگ رہا ہو, اس کو چھپا کر یہ فیصلہ دے دینا کہ جی طلاق واقع ہو گئی اور پھر کسی اور سے شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے, اس دوران اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کو رجوع کا اول حق ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس علم کے بعد کہ اس کے پیٹ سے اس کا بچہ ہو رہا ہے وہ یہی فیصلہ کرے کہ چاہے ہمارا مزاج نہ بھی ملتا تھا, مجھے تکلیف تھی جس کی وجہ سے میں طلاق دی تھی, مگر اس بچے کی خاطر اس کے مستقبل کی خاطر میں اس کو بسا لیتا ہوں, یہ مضمون ہے اس میں, اس لیے اس کا حق زیادہ ہے. ورنہ یہ مراد نہیں ہے کہ ویسے مرد کے حقوق زیادہ ہیں. آگے قرآن کریم اس کی وضاحت اس مضمون کو واضح فرما دے گا. فی ذلک ان ارادوا اصلاحا, یہ مضمون ہے کہ اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اصلاح کے ساتھ رہیں گے اصلاح ہو جائے گی, بچے کی خاطر ہم اپنے حقوق چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں انہی کا زیادہ حق ہے. لیکن یہ اصول یاد رکھنا, ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, بنیادی اصول یہ ہے, دائمی اصول یہ ہے کہ جتنا عورت پر مرد کا حق ہے اتنا ہی مرد پر عورت کا حق ہے. اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق تلف کیے گئے ہیں اور عورت پر مرد کے حقوق زیادہ دیے گئے ہیں عورت کو کم دیے گئے ہیں, یہ جھوٹ ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, جتنا ان پر ان کے خامدوں کا حق اتنا ہی ان کے خامدوں کا ان پر حق, جتنی ان پر ذمہ داری اتنی ہی خامدوں پر ذمہ داری. اس لیے حق یا ذمہ داری کی بحث کیے بغیر محاورہ ایسا ہے جو دونوں طرف برابر چلتا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً, حالانکہ مردوں کو ایک گونا فوقیت بھی حاصل ہے. یہ وہ درجہ ہے جس کا دوسری جگہ بھی ذکر ملتا ہے, یہ حقوق کا درجہ نہیں ہے بلکہ جو تخلیق کی قوتیں ہیں ان کی نسبت سے ایک درجہ پیدا ہوتا ہے. مرد کی بناوٹ اس کی خلقت میں ایک قسم کی فوقیت ہے, اس کو زور زیادہ ہے جسم کا, اس میں طاقت ہے, اور اگر وہ ظلم کرنا چاہے تو جبر کی طاقت عورت سے زیادہ ہے. تو فرمایا یہ درجہ تو ہے لیکن اس درجے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق کے معاملے میں یہ درجہ اثر انداز ہوگا. درجہ جہاں جہاں بھی ذکر آئے گا اب معنی اس کے بدل جائیں گے, اس آیت کی روشنی میں معنی ہوں گے کہ درجہ ہوتے ہوئے بھی اللہ یہی تعلیم دے رہا ہے کہ جتنا عورت کا مرد پر حق ہے اتنا ہی مرد کا عورت پر حق ہے, جتنا مرد کی عورت پر ذمہ داری ہے اتنی ہی عورت کی مرد پر ذمہ داری ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بزرگی والا غالب اور بہت حکمت والا ہے. الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اس کے بعد تیسری دفعہ یہ ہے, اس 2 دفعہ کے بعد تیسری سے پہلے اِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان, یا معروف طریق پر جو رائج طریق ہے اور مناسب ہے جس کو عرف عام میں اچھا سمجھا جاتا ہے, اس طریق پر بیوی کو روکا جا سکتا ہے یعنی طلاق کو منسوخ کیا جا سکتا ہے, اور تصریح بے احسان, یا اگر رخصت ہی کرنا ہے تو احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن, اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لے لو جو تم ان کو دے بیٹھے ہو. شیئن, کچھ بھی ہوگا, جو کچھ بھی تم ان کو دے بیٹھے ہو تمہارے لیے اسے واپس لینا جائز نہیں ہے. الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ, ہے سوائے اس کے کہ وہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, پس اے مومنوں کی سوسائٹی, اگر تم اس بات سے ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو انہیں گناہ نہیں ہوتا اس بات میں, فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ, کہ وہ عورت جس کو ایک حق دیا گیا تھا وہ اس حق کو خود چھوڑ دے. اب یہ جو آیت ہے بہت ہی غور طلب ہے, جب تک اس کے مضمون کو آپ سمجھیں نہیں اس وقت تک یہ کہنا کہ ترجمہ آتا ہے بالکل لغو بات ہے. ترجمہ کیا ہوا جس کا معنی کچھ نہ سمجھ آئے, تو بتائیے کیا ترجمہ ہوا, اس کا کیا معنی ہے؟ اشرف صاحب کو شریف راستے سے آ رہا ہے, انتظام کر کے کچھ پلے پہ رہے
ہیں.
نہیں نہیں یہ بات نہیں ہو رہی, یہ ہے کہ جو تم دے بیٹھے ہو واپس کر لو, سوائے اس صورت کے کہ یہ ڈر ہو کہ تم دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. وہ چیز واپس لینے سے وہ دونوں گناہ میں کیسے مبتلا ہو جائیں گے, اور پھر اگر یہ خوف ہو تو مرد کو پھر بھی حق نہیں دیا کہ واپس چھین لے. عورت کو نصیحت فرمائی ہے کہ ایسی صورت میں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم وہ حق چھوڑ دو, بجائے اس کے کہ یہ رسک ہو, یہ خطرہ ہو کہ تم دونوں اس کے نتیجے میں گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہو. وہ کیا ہے چیز, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا صورتیں ممکن ہیں؟ صرف وہی صورت ذہن میں اترتی آتی ہے جس صورت میں اس چیز کے واسطے سے دونوں کا آپس میں بار بار ملنے جو ملنا جلنا ممکن ہو یا ضروری ہو جائے. ایک مرد کہتا ہے یہ کار میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, ہم دونوں استعمال کیا کریں گے. اب وہ کچھ دے بیٹھا ہے, اسے واپس نہیں لینا, اور اس کار کے استعمال کے بہانے رات کو کبھی جاتا ہے, کبھی دن کو آ جاتا ہے, کبھی وہ عورت چھوڑنے آ جاتی ہے, کبھی وہ مرد لینے چلا جاتا ہے, یا گھر کا ایک حصہ ایسا دے دیا جس میں کہہ دیا کہ یہ تمہارے تمہیں میں تحفہ دے رہا ہوں, اور اس گھر میں پھر دونوں رہ رہے ہیں, اور آپس میں خلا ملا ایسے وقتوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ بے تکلف ہو چکے ہیں, زندگی اکٹھی گزاری ہے, انسان ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں کس وقت اس کا نفس دھوکے میں آ جائے, تو ایسے صورتوں میں معاشرے کو مخاطب بھی فرمایا گیا ہے. یہ وہ باتیں ہیں, ایسی باتیں ہم بیان فرما رہے ہیں جن میں معاشرے کی نظر ہوتی ہے, ان سے چھپی رہتی بات چھپی نہیں رہتی. تم بھی دیکھ رہے ہو, تمہیں بھی پتہ ہے کہ حق تو دیا ہے اور اللہ کہتا ہے واپس نہیں لینا, لیکن یہ حق اس قسم کا ہے کہ طلاق کے بعد اگر جاری رہے تو اس میں خدشات ہیں, تو پھر بھی مرد کو دے کر واپس لینے کا حق نہیں دیا. یہ بہت بنیادی تعلیم ہے, کیونکہ ویسے توقع ہے نا کہ خطرے کی جگہوں پر بھی اپنے آپ کو قائم رکھو, مگر یہ چونکہ اصولی حق ہے, ایک قانون سے تعلق رکھنے والی بات ہے, جو تم دے بیٹھے وہ تم واپس نہیں لے سکتے. اس لیے اتنا اہم مضمون بیان کرنے کے باوجود یہ نہیں فرمایا کہ تم مرد اس سے پھر بھی لے لے, بلکہ عورت کو نصیحت فرمائی ہے کہ ایسی صورت میں تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس حق کو چھوڑ دو. مرد کو کیوں نہیں حکم دیا؟ یہ بھی سوال ہے. اس لیے کہ مرد نے وہ دیا ہے جو اس کو دینا لازم نہیں تھا, اس پر واجب نہیں تھا. جو حقوق ادا کر دیے اس نے, اس کے بعد یہ اس دائرے سے تعلق رکھتا ہے جو توعی اور نفلی دائرہ تھا. اس لیے مرد کو نہیں پابند فرمایا کہ تم چھوڑ دو. جس کو نفلی چیز ملی ہوئی ہے, اولا یہ ہے کہ وہ چھوڑے پھر. اس لیے اس کا ترجمہ پڑھتے وقت جب ان باتوں کو آپ خوب سمجھ لیں, پھر روانی سے پڑھ سکتے ہیں, پھر کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا. سمجھ گئے ہیں؟ یہ افتداد کا چونکہ عورت سے تعلق ہے, اس لیے میں نے آخر پہ موجود خواتین کو خصوصاً مخاطب کیا ہے. جو صیغہ تھا عورتوں کا بولا ہے نا, اس لیے یہاں قرآن کریم میں بھی اول طور پر وہ مخاطب ہیں. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں, بس ان سے تجاوز نہ کرو. فمن یتعدی حدود اللہ, اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے, فاولئک هم الظالمون, یہی وہ لوگ ہیں جو ظالموں میں سے ہیں, ظالم ہیں. یہاں اردو میں ظالمون نہیں کہیں گے, ظالم ہی کہیں گے. یہ جمع اس کی واحد بھی وہی ہے, جمع بھی وہی ہے. تو پھر جو ہم کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں, تو یہ دراصل ظالم اردو میں جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے, ورنہ ظلم کرنے والے کرنا پڑے گا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, بس اگر ایک دفعہ طلاق واقعہ ہو جائے ان شرطوں کے ساتھ جو پہلے گزر گئی ہیں, پھر اس کے بعد واپسی ممکن نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ عورت کسی اور شخص سے شادی کر لے. اب اس کو غور سے سنیں. فَإِن طَلَّقَهَا, بس ان تمام شرائط کو پیش نظر رکھو جو بیان ہو چکی ہیں. اس کے بعد ان طلقہا, جب کو اس کو طلاق دے بیٹھے, دے دے, فلا تحل لہو, پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے. تحل لہو, مرد کے لیے جائز نہیں. من بعد, اس کے بعد, حتیٰ تنکہ زوجن غیرہ, یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے, جو اس کا غیر ہو, اس کے علاوہ کسی اور مرد سے شادی کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی, فلا جناح علیہما ان یتراجعا, پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ رجوع کر لیں اور واپس لوٹ آئیں اپنے پہلے نکاح کی طرف, یعنی دوبارہ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیں. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ, اگر اس تجربے کے بعد ان کو یہ خیال ہو, بھاری امید ہو کہ اب کی دفعہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. اس لیے اس کا ترجمہ یوں ہوگا, ان طلقہا, اگر طلقہا اس عورت کو, ہاں میں نے عورت, ضمیر عورت کی طرف جا رہی ہے, بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے, فلا تحلو, تو جائز نہیں ہوگا, حلال نہیں ہوگا لہو, اس مرد کے لیے. ہو اور ہاں میں یہ فرق ہے نا, ہو مرد کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہاں عورت کی طرف اشارے کے لیے. بس اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس مرد کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس کے بعد تحلو, جائز نہیں ہوگا, نہیں تحلو و موتانیس کا صیغہ ہے, تے یحلو نہیں ہے, ورنہ تو اس کے بعد مفعول آنا چاہیے تھا جو آ نہیں رہا. فلا تحلو, وہ عورت جائز نہیں ہوگی لہو, اس مرد کے لیے. اب دیکھیں کہ ذرا سی بھی احتیاط میں کمی ہو تو علم کے باوجود بھی اسلام ایک بات کو کھو دیتا ہے, ایک مضمون کو پکڑ نہیں سکا, پکڑ نہیں سکتا. تحلو ہے, یہ ہلو نہیں ہے. تحلو کا مطلب ہے وہ جائز ہوگی. لہو, اس مرد کے لیے. من بعد, ہو اس کے بعد. حتیٰ تنکہ زوجن غیرہ, یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے زوجن غیرہ ایک اور مرد سے اس کے سوا. ایک اور زوج کا مطلب جوڑا بھی ہے اور دوسرے ساتھی کو بھی زوج کہتے ہیں. مرد ہو یا عورت دونوں زوج ہی کہلاتے ہیں, لیکن زوجہ بھی کہتے ہیں. لیکن ازواج جو لفظ ہے اس میں مرد عورت دونوں مراد ہیں. قرآن کریم نے اس کو اسی طرح استعمال کیا ہے. تو یہاں تک کہ وہ کسی اور زوج سے شادی کر لے, اب وہ ہے نا آیت ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا, اس میں لوگ عموماً قرآن کریم میں یہ ترجمہ کرتے ہیں ہمیں اپنی بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور اپنی اولاد سے. میں اس کا ہمیشہ ترجمہ کرتا ہوں ہمیں اپنے ساتھیوں سے, زندگی کے ساتھیوں سے. کیونکہ زوج کا لفظ صرف بیوی کے لیے نہیں ہے, ابھی یہاں ثابت ہو رہا ہے. دیکھ لیں حتیٰ تنکیہ زوجن, اس نے کسی عورت سے تو نہیں شادی کرنی, اس کے مرد کو بھی اس کے ہونے والے خاوند کو بھی زوج کے لفظ سے مخاطب فرمایا گیا ہے. تو انگریزی میں ہم اس کا سپاؤز کر سکتے ہیں. سپاؤز کا لفظ دونوں جگہ برابر اطلاق پاتا ہے, بجائے اس کے کہ فرام آر وائفز کا ترجمہ کیا جائے اس دعا کا فرام آر سپاؤزز. تو اس میں عورت کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے اور مرد کے لیے بھی ہو جاتی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, بس اگر وہ طلاق دے دے اس عورت کو, فلا جناح علیہما, تو ان دونوں کے لیے گناہ نہیں ہے ان یتراجع, کہ وہ رجوع کریں. ان ظنہ ان یقیما, اگر وہ دونوں یہ گمان کریں امید رکھتے ہوں, ان یقیما حدود اللہ ہے, کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. اب یہاں طلقہ کا جو لفظ ہے وہ تو ہر جگہ ملتا ہے, خلا کا کہیں لفظ نہیں ملتا. اس لیے غور طلب امر یہ ہے, اور یہ وہ لوگ جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں, تفقہ فی الدین کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کو یہاں غور کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا عورت اگر خود خلا لے تو اس پر بھی یہ طلقہ ہا کا لفظ اطلاق ہوگا کہ نہیں, کیونکہ یہاں ضمیر مرد کی طرف جا رہی ہے. اور ہر جگہ طلاق کا ذکر چل رہا ہے, خلا کا کوئی لفظ موجود ہے کہیں؟ کیوں جی, کسی کے علم میں ہے؟ ہاں میں نے تو بہت ڈھونڈا ہے, مجھے نہیں ملا کہ عورت خلا لے لے. مگر عورت خلا لیتی رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور بڑے واضح حقوق اس کے قائم ہیں. اس لیے لفظ طلاق بھی زوج کی طرح کوئی ایسا لفظ ہے جو دونوں طرف اطلاق پا رہا ہے. اس کو دیکھ کر اور نظائر کو دیکھ کر یہ فیصلہ کی طلب بات ہے کہ اگر ایک عورت دوسری جگہ شادی کرے اور پھر خود طلاق لے لے, پھر اس کے لیے پہلے خاوند کی طرف رجوع جائز ہوگا کہ نہیں؟ سمجھے ہیں کہ نہیں مسئلہ؟ صرف ایک لوپ ہول ہوتا ہے کہ عورت کی نیت ہو جائے تو محض دکھاوے کی شادی کری, سب پیپر میرج کر لیتے ہیں. مگر یہ تو ایسی چیز ہے جو ہر جگہ نیت کی خرابی کے ساتھ قانون کو بلائے تاک رکھا جا سکتا ہے. اس خطرے کے پیش نظر جو جائز ضرورتیں ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. عین ممکن ہے کہ ایک عورت شادی کرے اور پھر اس کو یہ پتہ لگ جائے تجربے سے کہ میں نے ناشکری کی تھی, میرا پہلا خاوند ہی بہتر تھا اور میں نے خام خواہ کے مصیبت ڈالی اس کو بھی بیچارے کو, اور پھر وہ طلاق لے لے. پھر اگر رجوع ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہو تو رجوع ہو جائے. یہ میں اٹھا رہا ہوں سوال اس لیے کہ اہل ربا میں بھی ہمارے بزرگ سن رہے ہوں گے, تو ان کو اس مسئلے پر چھان بین کرنی چاہیے اور کر کے مجھے خلاصتاً مولوی محمد احمد صاحب جلیل مثلا غور کے بعد مجھے مختصر نوٹ اور حوالوں کے ساتھ یہ مسئلہ بھجوائیں. تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون, اور یہ اللہ کے حدود ہیں, دیکھو کیسے کیسے کھول کھول کر وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے جو علم رکھتے ہیں. اب یہاں لقوم یومنون نے یعلمون فرمایا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ان مسائل کی باریکیوں میں باوجود اس کے کہ ان کو کھول دیا گیا ہو، اتر کر مفہوم کو پانے کی صلاحیت ہر کس و ناقص میں نہیں ہوتی. اس لیے یہ کہہ کے کہ خدا نے تو کھول دیا اب جو مرضی میں سمجھ لوں، یہ درست نہیں ہے. اہل علم کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان کھلے کھلے بیان فرمودہ احکامات کو سمجھیں پہلے، ان کھلا ہونے کے باوجود سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے علم کے سہارے مضمون پہ اچھی طرح حاوی ہو جائیں، پھر لوگوں کو بیان کریں، اور وہ ان کے لیے حدود کا حکم ہوگا. پھر خدا کی حدود کو نے خدا نے تو کھول دیں، اہل علم اب اس پر اس طاقت رکھتے ہیں اس بات کی کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگا کیا کہا گیا ہے. ہر شخص اس مقام پر نہیں ہے، مگر اتنا کھول دیا گیا ہے کہ اہل علم کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہا، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ بات سمجھ جائیں اور اپنے علم سے پھر بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ جو میں نے ابھی سوال اٹھایا تھا، یہ اسی مضمون سے تعلق رکھ رہا ہے، اہل علم سے. میں نے کہا اہل علم جو ہیں ربانی وہ مجھے بتائیں کہ اس مضمون میں جو یہ چھوٹا سا بظاہر ابہام نظر آتا ہے، یہ نہیں ہوگا، ابہام تو نہیں ہو سکتا. رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور فعل سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے. فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پس جب تم عورتوں کو طلاق دے دو. فَإِذَا کیا؟ وَإِذَا، ہاں فائن نہیں ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو. فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں. بلغا کا مطلب ہے پہنچا، بلغنا وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی اپنی مدت کو پورا کر لیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر تمہارے لیے دونوں امکان ہیں کہ اس مدت کو پہنچنے کے بعد خواہ انہیں روک لو، یعنی اس مدت کو گزر کر آگے نہ بھی نکلی ہوں، عین کنارے تک پہنچ چکی ہوں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، خواہ تم انہیں معروف کے طریقے پر روک رکھو. اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا انہیں معروف طریق کے ساتھ رخصت کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں اس نیت سے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کرو، دکھ دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے. ضرارن کا مطلب ہے کسی نقصان پہنچانے، تکلیف، عذاب پہنچانے کے لیے، عذاب پہنچانے کے لیے ان کو نہ روکو. مطلب یہ ہے کہ اس عرصے میں اگر دل مائل ہو جائے اور تقویٰ کی طرف مائل ہو، پھر تمہیں حق ہے کہ روک لو، لیکن اس کے سوا حق نہیں ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی عورت پر ظلم کرنے کی خاطر اسے اس طرح روکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب صلح کر لیتے ہیں، اب نہیں جانا چاہیے، وہ بے وقوف اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظلم کا بدلہ دے گا، اور وہ اتنا بدلہ ہوگا سخت کہ گویا اس نے عورت پر نہیں کیا بلکہ خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہنسی ٹھٹھے کا نشانہ نہ بناؤ یا ذریعہ نہ بناؤ. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھ کرو اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اس نے فرمائی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ جو اس نے کتاب اور حکمت اس کی اتاری ہے اس کو بھی یاد رکھو. عَلَيْكُمْ، تم پر اتاری ہے. اب اتاری تو رسول پر ہے، اور یہاں علیکم آیا ہے جس کا مطلب ہے تمہیں تعلیم دینے کی خاطر اتاری ہے. یعظکم بہ، اس کتاب اور اس حکمت کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرما رہا ہے. اب یہ بڑا اعزاز ہے اس امت کا جس کے رسول پر یہ کتاب اور حکمت اتاری ہے کہ فرمایا تم پر ہم نے یہ کتاب اور حکمت اتاری ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ, ان اللہ, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ, بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور وہ اپنی مدت کو پورا کر چکیں, مدت کو پہنچ جائیں, فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ, پھر اس کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان کی اس رستے میں روک بنو, ان کی اس بات کی راہ میں روک ڈالو کہ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ وہ اپنے مزاج کے موافق, اپنی مرضی کے موافق کسی اور سے شادی کر لیں, دوسرے خاوند کر لیں, اس بات سے تمہیں پھر ان کو روکنے کا کوئی حق نہیں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف, اگر وہ معروف طریق پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ طے کریں, اگر معروف طریق کے ساتھ معاملہ نہ طے کریں تو کیا پھر خاوند کو حق ہے جس نے طلاق دے بیٹھی ہو کہ اس بات میں کسی قسم کی روک ڈالے؟ بتائیے اس سے کیا نکلتا ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ تو بے انتہا محتاط ہیں اور طرز بیان میں ضرور حکمتیں پوشیدہ ہیں, اور بڑا ضروری ہے ہم کو سمجھنا. ایسی عورت ہو سکتا ہے جس کے پاس اس خاوند کے بچے پل رہے ہوں, اگر وہ دیکھتا ہو کہ یہ, اس کو حق تو ہے کسی سے شادی کرنے کا, مگر جو میل جول کی طرز اختیار کر رکھی ہے وہ بد اخلاقی کی طرز ہے اور اس سے ہماری اولاد پر بد اثر پڑ سکتا ہے, تو اس کو یہ حق ہے کہ نظام کی معرفت وہ توجہ دلائے اور اس راہ میں حائل ہو کہ اس شخص سے وہ بے تکلف تعلقات رکھے. یہ حکمت پیش نظر ہے, اس وجہ سے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر وہ معروف کے مطابق کریں تو پھر بچوں کا بہانہ کر کے یا کوئی اور بہانہ کر کے ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ان پر تحکم کرو, ان پر ملکیت کا کوئی حق نہیں رہا. لیکن اپنی ملکیت کے واسطے سے جو رشتہ قائم ہوا ہے, جو بچے تمہارے ہیں, اور اسی قسم کے مسالے کے پیش نظر تم ناجائز حرکتوں سے روکنے کی درخواست کر سکتے ہو سوسائٹی سے. مراد یہ نہیں کہ خود جا کے ڈنڈا لے کے وہاں کھڑے ہو جاؤ, بلکہ جو نظام جماعت ہے اس کی معرفت ایسے معاملے میں تمہیں دخل دینے کا حق ہے. پھر یہ فرما کر اذا تراضوا بینہم بالمعروف, جب انہوں نے آپس میں معروف کے مطابق کیا ہے فیصلہ, تو تم کیا لگتے ہو پھر بیچ میں دخل اندازی کرنے کے لیے؟ اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک یوعظ بہی من کان منکم یومن باللہ والیوم الآخر, یہ نصیحت اس کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے. کیونکہ اس نصیحت کے باوجود اتنے بہانے ہیں لوگوں کے پاس نصیحت کو نظر انداز کر کے فساد پیدا کرنے کے, کہ جب تک کوئی شخص اس نصیحت کو سن کر اس طرح اس پر توجہ نہ دے جیسے ایک ایمان لانے والے پر حق ہے یا آخرت پر ایمان رکھنے والے کا فرض ہے, تو اس تعلیم کے باوجود, اس نصیحت کے باوجود پھر بھی معاشرے میں فساد پھیل سکتے ہیں. تو دوبارہ متوجہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو ہم نصیحت کر رہے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں کہ ایک یوم آخرت ہے اور اس یوم آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں, ان کے حق میں یہ نصیحت ہے. اور جب یہ کھول دیا جائے مضمون, تو پھر کسی کو جرت ہونی نہیں چاہیے, کوئی وجہ نہیں رہتی باقی اس کے باوجود وہ کسی پر, ایک دوسرے پر وہ فریق, دو فریق زیادتی کریں. ذالکم ازکا لکم, یہ تمہارے لیے بہت ہی برکت والی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں, وہ اطہر اور بہت پاکیزہ بات ہے. سمجھے ہیں؟ یہ بات تمہارے لیے بہت ہی برکت والی اور بہت ہی پاکیزہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات یردین اولادہن, اب جن بچوں کا ذکر کر کے میں نے پہلی آیت کی تشریح کی تھی, اب ان کا ذکر کھل کر آ گیا. والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین, ماؤں کو چاہیے کہ وہ پورے 2 سال تک بچے کو دودھ پلائیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دودھ ہے ہی نہیں تو پھر بھی پلائیں. اصل میں دودھ پلانے میں اس زمانے کی دوسری نگہداشت کی سب ذمہ داریاں شامل ہیں. خواہ پورا 2 سال تک دودھ پلایا جائے یا نہ پلایا جائے, وہ بچے ان کی تحویل میں اس طرح رہیں گے جیسے مائیں دودھ پلاتی ہوں, کیونکہ وہ عمر ایسی ہے جس میں ماؤں کے بغیر وہ بچے ٹھیک پل نہیں سکتے اور ان کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے اور ان کی صحیح تربیت بھی نہیں ہو سکتی. بس 2 سال تک ان پر فرض ہے. خاموں سے لڑائی ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گی کہ اٹھاؤ بچہ اپنے بھاگو یہاں سے. وہ 2 سال ان پر, ان کے پاس خدا کی امانت ہے, انہیں بہرحال رکھنا ہوگا. وہ علل مولود لہن رزق ہننا و کسرت ہننا بالمعروف, ہم سوری ہاں ہمیں ٹھیک ہے, لمن ارادہ ان یتم الرضاعۃ, جو ارادہ کرے کہ دودھ کی مدت کو پورا کرے. یہ وہی مضمون ہے کہ بعض نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے, تو ان پر یہ حکم نہیں ہے, فرض نہیں ہے کہ اس عرصے میں دودھ ضرور پلانا ہے, مگر 2 سال کی مدت ماں کی حفاظت میں بچے کا رہنا اور اس کی تربیت میں پرورش پانا, یہ میرے نزدیک اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے. دودھ نہ بھی پلانا ہو, اگر یہ رضاعت کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ نہ بھی رکھتے ہوں, تب بھی اس عمر میں بچے کا ماں سے جدا کر کے الگ کر دینا یہ منشاء الہی کے خلاف معلوم ہوتا ہے. سمجھے ہیں بات؟ آگے ہے, اچھا دوسری طرف میں دوسرا صفحہ دیکھ رہا تھا, آ گیا. والوالدات یرضعن اولادہن یتیم الرضاعۃ, وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف, اس عرصے میں جس کا وہ بچہ ہے, مولود له یعنی باپ, جس کا وہ بچہ ہے اس پر فرض ہے کہ صرف بچے ہی کا نہیں ماں کا بھی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا یہ مہیا کرے, کیونکہ اس عرصے میں وہ گویا کہ اس کی طرف سے ایک امانت حق ادا کر رہی ہے, اور اس کے رہن سہن کی, اس کے بچے کی نگہداشت کی, اس کی خوراک کی ساری ذمہ داری چونکہ باپ پر ہے, اس لیے ماں پر وہ خرچ کرے گا تاکہ بچہ بھی دودھ ٹھیک پیے اور ماں کی حالت بھی رہے اور اس کو بھی اس کا حق ادا حق ملتا رہے. کسوت ہننا بالمعروف, کھانا اور کسوت ہننا, میں نے کہا نا ان کا کھانا اوڑھنا بچھونا رہنا سہنا یہ سارا کسوت میں آ جاتا ہے. لا تکلف نفس الا وسعها, لیکن یاد رکھو کہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر, توفیق سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جائے گی. یہ مطالبہ نہیں کر سکتی عورت کے اتنے بڑے ٹھاٹوں کے ساتھ مجھے رکھو تب میں تمہارا بچہ پالوں گی. توفیق دیکھی جائے گی, اگر خاوند کی توفیق ہے اور اس توفیق کے اندر وہ خدمت کر سکتا ہے جو وہ کر رہا ہے تو اس پر کوئی حرف نہیں ہے. پھر لا تضار والدتم بولدها ولا مولود له بولده, یہ وقت ہو گیا ہے. اچھا یہ حصہ جو ہم انشاءاللہ کل کریں گے, کل پھر آنا ہے نا یہاں. ہاں ٹھیک ہے, نشان ڈال دیں اس پر. قمر صاحب آپ کے سوال نہیں آج کل. اچھا السلام علیکم.